جلال الرحمن صاحب سے گزارش کروں گا اگر تشریف لائیں اور ہمیں علم فیضان کا مستفید فرمائیں. احباب سے گزارش ہے وہ قریب قریب ہو کر تشریف رکھیں. بالکل قریب قریب ہو جائیں گے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. بزرگ حضرات سے معذرت کے ساتھ میں نوجوان ساتھیوں سے مخاطب ہوں اور حضروں کی موجودگی میں کرسی پر بیٹھنا یہ بے ادبی ہے، لیکن آزا شکنی میں اس بنیاد پر بیٹھ گیا، معذرت چاہتا ہوں. مولانا عبدالجبار صاحب کی زبانی توحید کے بعد آپ حضرات تفصیل سے سن رہے تھے. توحید کے بعد جو بنیادی عقیدہ ہے وہ رسالت والا عقیدہ ہے، اور رسالت کا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکت سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات و صفات اور آپ کے افعال و آثار کا تعارف ملنے کے لیے، عرفان ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہ اسوہ حسنہ کے کچھ کچھ گوشے آپ حضرات کے سامنے مختلف انداز سے رکھے جاتے ہیں. تو اسی موضوع کو اختیار کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پاک کے کچھ حصوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ عملی اعتبارات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتوں کے ساتھ زیادہ مناسبت نہیں ہے، یہ خاص تعلق ابت نہیں ہے، لیکن حضرت دین نے فرمایا کہ تو عمل نہ کرتے ہوئے بھی اگر کچھ بولنے کی سکت رکھتا ہے یا بولنے کا حکم ہو گیا ہے تو بولتا رہے. ہو سکتا ہے کہ بولتے بولتے تیرے اندر بھی عمل کے جذبات پیدا ہو جائیں. اسی نیت سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے قرآن مجید میں ظاہر فرمایا، آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا تو ساری امت متعلم کا درجہ رکھتی، سیکھنے والے کا درجہ رکھتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مربی کا درجہ دیا گیا تو گویا ہم وہ ہیں کہ جن کی تربیت کی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزکی ہیں، پاک کرنے والی ذات ہے آپ کی، تو ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی روشنی میں یعنی امت پوری کی پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے ظاہر و باطن کو، اپنے عقائد عبادات کو، اپنے اعمال کو پاک کرتی ہیں، تو کیا ہم مزکی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت مطاع ہے جن کی اطاعت کی جائے، اور ہم اور آپ مطیع کا درجہ رکھتے ہیں یعنی اطاعت کرنے والے کا درجہ رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کو اور اپنے مرضیات کو امانت کے طور پر یا اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے صفات کو دے کر اس کے استعمال کا جو طریقہ بتلایا، جو معیار بتلایا، محمد رسول اللہ کے ذریعے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت کو معیار بنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو گویا نمونہ اور ماڈل بنایا کہ میرے لی دی ہوئی چیزوں کو تم جو استعمال کرو گے وہ میرے حبیب پاک کے اسوے کے مطابق استعمال کی جائے. سلسلے کی خاص ترتیب کے تحت اسی قسم کا شعور دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ امانت کا درجہ رکھتی ہیں، اور ان امانتوں کے استعمال کی جو ترتیب ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سیکھنا ہے، اور اس کی روشنی میں ان امانتوں کا استعمال کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی حیثیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام تر مرضیات کے ساتھ جوڑ دیا. اللہ عز و جل نے اپنی اطاعت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں چھپا دیا. فرمایا گا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ من اطاعنی اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے کہا اللہ کی اطاعت. تو اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول کو اس طرح
جوڑا گیا. اللہ عز و جل نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسوے میں اپنی اطاعت کو پوشیدہ رکھ دیا, اور اللہ عز و جل نے اپنی محبت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اس بات کو چاہتے ہو, اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے, تو اس دعوے کی دلیل اور ثبوت کے طور پر تم کو میرے نبی کی اور میرے حبیب پاک کی اطاعت کرنا ہوگا. فتبعونی, بس تم میری اتباع کرو, نتیجتاً اللہ تم کو چاہنے لگ جائے گا. تو اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پوشیدہ کر دیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بتلائی کہ من احبنی احب اللہ, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے کہا اللہ سے محبت کی. تو اللہ اور اس کے رسول کی اگرچہ کہ دو ذاتیں الگ الگ ہیں, لیکن اللہ عز و جل نے محبت کے اعتبارات سے, اتباع کے اعتبارات سے, اطاعت کے اعتبارات سے دونوں کو ایک قرار دیا. ذاتیں الگ الگ ہیں, لیکن اللہ عز و جل نے اپنی مرضی اور منشی کو اور اپنے خوشی کو اللہ عز و جل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں اور آپ کے اسوے پاک میں, آپ کے پاک طریقوں میں چھپا کر رکھ دیا. اسی لیے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھے سیرت پاک کو پڑھنا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تحقیق کے اللہ کے رسول کی ذات بابرکت میں اور آپ کے اسوے پاک میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کئی کے لیے نمونہ ہے, پوری زندگی گزارنے کے لیے نمونہ ہے, پوری زندگی گزارنے کے لیے. خواہ عقائد کا معاملہ ہو, عبادات کا معاملہ ہو, اخلاقیات کا معاملہ ہو, معاملات کا معاملہ ہو, نکاح و بیاہ کا معاملہ ہو, طلاق و خلع کا معاملہ ہو, کاروبار کا معاملہ ہو, زراعت و تجارت کا معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, اور پھر اللہ عز و جل نے ان تمام تر حیثیتوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف کرایا قرآن مجید میں, اور اس کے بعد یہ اعلان فرما دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, جو پھر اس رسول کی نافرمانی کرے گا بعد اس کے کہ اس کے پاس ہدایت کی واضح دلیلیں آ گئی تھی اور اس نبی کی حیثیتیں بھی اس کے سامنے واضح ہو کر آ گئی تھی کہ اے انسانوں, تمہارے لیے ہم نے آخری پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا, اور ان کو ہم نے نمونہ بنایا, اور ان کو یہی حیثیتوں کے ساتھ مبعوث فرمایا. اب ان کی جو مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود, ہدایت کے آ جانے کے باوجود, تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا گیا کہ ہم جس خراب راستے پر وہ چل پڑا ہے اس خراب راستے پر ہم اس کو چلا دیں گے. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ونصلیہ جہنم, نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں. اور پھر اس آیت شریفہ میں ایک اور معیار اللہ عز و جل نے بتایا کہ پھر اسی رسول کی صحبت سے فیض پائے ہوئے جو جماعت قدسیہ صحابہ کی شکل میں ہوگی, اور پھر ان صحابہ اکرام کی تعلیمات سے فیض پائی ہوئی تابعین کی جماعت ہوگی, اور پھر ان سے فیض پائی ہوئی تبع تابعین کی جماعت ہوگی, اور ان سے فیض پائی ہوئی اور اولیاء اکرام اور صوفیاء اعظم کی جماعت ہوگی, ان سے فیض پائی ہوئی علماء اکرام اور بزرگان دین کی جو جماعت ہوگی, ان کے راستے کی اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کی جو اتباع کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہے, اور جو ان کی نافرمانی کرے گا, جو اس راستے سے ہٹ کر چلے گا جو رسول کا راستہ ہے, اور اس راستے سے ہٹ کر چلے گا جو مومنین صالحین کا راستہ ہے, ان دونوں کے راستوں سے جو ہٹ کر چلے گا, تو جس برے راستے پر اس نے اپنے قدم ڈال دیے ہیں ہم آسانی اس کے لیے کر دیں گے کہ اسی راستے پر چل پڑے گا, لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نسلی جہنم و جہنم میں داخل ہو جائے گا. وسعت مصیرہ, وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بہت بڑی ہے. آپ معلم ہیں, آپ مربی ہیں, آپ مزکی ہیں, آپ مطاع ہیں. ان تمام تر حیثیتوں سے آپ پر ایمان لاتے ہوئے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کی روشنی میں, آپ کی اسوہ پاک کی روشنی میں اپنے ظاہر و باطن کے سدھارنا مقصود اور مطلوب ہے اور تقاضے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ سے محبت کے جو تقاضے ہیں اور جو احکامات ہیں وہ مستقل موضوع ہیں, اور آپ سے عشق کی کیفیت جو مقصود اور مطلوب ہے وہ ایک مستقل موضوع ہے. دیگر بزرگ حضرات سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری کمالات, باطنی کمالات, آپ کے فیوز و برکات, اور آپ سے عشق اور محبت کے ایمانی تقاضے وغیرہ اس موضوع پر بہت کچھ سننے ہیں اور سنیں گے بھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنی امت کے سامنے جو چند ہدایات دی ہیں ان میں سے ایک حدیث شریفہ کو موضوع بناتے ہوئے نوجوان ساتھیوں سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پاک ارشاد میں فرمایا کہ سات خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ عز و جل حشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس دن کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا. اس وقت کی ہولناکی, اس وقت کی پریشانی, اس وقت کی حرارت اور گرمی ایسی کہ جیسا کہ بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ آدمی پریشانی سے پسینہ پسینہ ہو کر پسینوں میں ڈوبنا شروع ہو جائے. اتنی تپش اور تمادت کا وہ دن ہوگا, اتنی ہولناکیوں کا وہ دن ہوگا. اس دن سکون کی تلاش میں آدمی ہوگا, سائے کی تلاش میں آدمی ہوگا, لیکن اس وقت رحمان کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا. تو اس ہولناک دن میں جن خوش نصیبوں کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا, ان چند خوش نصیبوں کا نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پاک ارشاد میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا, ان کو سناتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا کہ پہلا وہ شخص کہ جس کو اللہ عز و جل اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے وہ ہوگا جس کو اللہ عز و جل نے کچھ اقتدار اور قوت دی ہوگی اور وہ اپنے ماتحتوں میں عدل و انصاف کرتا ہوگا. امام عادل, عدل کرنے والا, انصاف کرنے والا, امام, مقتدا, رہبر, رہنما, عدل کرنے والا خلیفہ اور امیر المؤمنین وہ عرش کے سائے میں ہوگا. علماء کرام نے اس بزرگان دین نے یہاں باتیں بتلائی ہیں کہ اس میں صرف امام عادل سے مراد یہی نہیں کہ کسی کو بہت بڑی سلطنت اور حکومت کی بادشاہت مل جائے اور اس کے بعد اپنی رعایا میں انصاف قائم کرے, نہیں. یہ فرمایا کہ جن کو جس انداز سے بھی تھوڑی بہت سرپرستی حاصل ہو گئی کسی کی اور اس کے تحت کچھ ماتحت رہتے ہوں اور وہ اس میں عدل اور انصاف قائم کر رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب. مثال کے طور پر گھر کا سرپرست ہے, اپنے بیوی بچوں میں عدل قائم کر رہا ہے, یہ مدرسے کا ذمہ دار ہے وہ اپنے ماتحتوں میں عدل قائم کر رہا ہے, یہ کسی محکمے کا بڑا آفیسر ہے اور اس میں وہ عدل کو قائم کر رہا ہے, یا کسی ادارے کا بڑا صدر ہے اس کو کچھ ماتحت ہیں اور اس میں عدل کو قائم کر رہا ہے, شخصیتوں کے ساتھ بھی عدل کر رہا ہے, اس ادارے میں آنے والے پیسے کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کا معاملہ کر رہا ہے, تو اس کو بھی یہ سعادت مل سکتی. تو جن کو ظاہری اعتبارات سے کرسیاں اور قدرت اور سلطنت اور بادشاہت حاصل ہو جائے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی رعایا میں عدل انصاف کو قائم کریں تو ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے, اور جن کو جس چھوٹی سطح سے سرپرستی حاصل ہو جائے, بڑائی حاصل ہو جائے اور وہ اپنے ماتحتوں میں عدل انصاف کو قائم کر رہے ہوں تو ضرور وہ بھی اس خوشخبری کے مستحق ہو سکتے. اس لیے کہ جس کو تھوڑی بہت بھی سرپرستی حاصل ہو رہی ہے وہ ظلم بھی کر سکتا ہے, اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم بھی کر سکتا ہے, لیکن اس ظلم کے بجائے اللہ کے دیے ہوئے عدل کو قائم کر رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ ضرور اس خوشخبری کا مستحق ہوگا. اور اس قسم کا ظلم اور ناانصافی ہم چھوٹے چھوٹے محکموں سے لے کر بڑے بڑے محکمے تک ہم دیکھتے, چھوٹے چھوٹے محکموں میں ناانصافی اور ظلم ہوتا ہے, ماتحتوں پر ظلم ہوتا ہے, یہاں تک کہ بعض نام نہاد دینی اداروں میں بھی ظلم کی شکلیں, مالیات کے سلسلے میں ظلم کی شکلیں, ناانصافی کی شکل. اور پھر موجودہ دور میں ایسے حکمرانوں کی صورتیں بھی ہم کو بتلائی ہیں جن حکمرانوں کے کھاتے میں سوائے اسکیم کے, سوائے حوالہ جات کے, سوائے ٹھپلوں کے ہم کو کچھ نظر نہیں آتا ہے. اخبارات اٹھا کر دیکھ لیجیے آج کے حکمرانوں اور آج کل کے صاحب اقتدار لوگوں کے کیا نقشے ہیں, کہ ان لوگوں نے اپنی قوت کو کس طرح استعمال کیا اور اس کے برخلاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام بن کر بتلائے اور آپ نے کیسا انصاف اور عدل قائم فرمایا, کسی کو شکایت نہیں ہوتی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غنیمت کا مال تقسیم فرما رہے تھے, ایک آدمی نے یہ کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل سے کام لینا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عدل انصاف کا وہ معیار بھی قائم کر دیا. کہ فاطمہ مخزومی کے بجائے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی اور وہ گواہوں کے ساتھ ثبوت مل جاتا اس کا، تو یقیناً فاطمہ بنت محمد کے ہاتھ بھی کاٹے جاتے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا یہ معیار بنایا. اور پھر آپ کی صحبت سے فیض پائے ہوئے حضرت ابوبکر کو دیکھ لیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو لے لیجیے، دیگر خلفاء راشدین کو لے لیجیے، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجیے، دیگر تمام وہ بادشاہ مسلم یا حکمران و خلفاء جو اسلامی عدل و انصاف کے حامل تھے، ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، دنیا کے کوئی اور بادشاہ اس قسم کے عدل و انصاف کی نظیر پیش نہیں کر سکتے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مشک تقسیم کیے جانے کی بات ہم نے سنی، کہ کس قسم کا عدل انصاف فرما رہے ہیں. اور پھر عہد سالی کے موقع پر آپ نے قسم کھا لی کہ عمر اس وقت تک گھی روٹی نہیں کھائے گا، تیل اور روٹی نہیں کھائے گا جب تک کہ ساری رعایت روٹی میسر نہ آ جائے. 22.5 لاکھ مربع زمین کا مالک اور حکمران اس دنیا سے گزر رہا ہے تو اس کے پاس صرف اور صرف ایک عدد جوڑا ہے، ایک اونٹنی ہے اور کچھ قرض ہے اوپر، کروڑوں کا بینک بیلنس نہیں ہے، غیر ممالک میں کھاتے نہیں ہیں اور اس قرض کو بھی یہ کہہ کر دے رہے ہیں، یہ کہہ کر جا رہے ہیں مرتے وقت کہ فلاں جگہ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے اس کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا. اور یہ چیزیں جو بیت المال کی میرے استعمال میں تھی وہ بیت المال میں داخل کر. عدل و انصاف کا یہ معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے صحبت پائے ہوئے صحابہ اکرام نے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. امام عادل عدل کرنے والا امام یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا شخص جو خوش نصیب ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشاب النشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا ہو پلا بڑا ہو وہ نوجوان میں عرش کے سائے ہے. نوجوان ساتھی کتنے خوش نصیب مواقع سے گزر رہے ہیں کہ ان کو ایسی عمر ملی ہے، یہ عمر کے اس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ عمر کے اس مرحلے میں وہ اپنے اوقات کو اللہ کی عبادات میں گزار دیں تو اس خوشخبری کے مستحق وہ بن سکتے ہیں کہ عرش کا سایہ ان کو ملے گا. اور اللہ کی عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ جیسا کہ بارہا ان اجتماعات میں باتیں آتی ہیں، عبادت سے مراد ہمارے پاس چند مخصوص طریقے کی عبادتوں کو ادا کر لینے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ویت میں ڈھال دینا یہ عبادت ہے. تو ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، کالج کر رہے ہیں، تو اگر نیک نیتی سے کر رہے ہیں تو فرمایا گیا کہ وہ بھی عبادت میں شامل ہو سکتا ہے. ہمارا نوجوان اگر کھیل کھیل رہا ہے اور اس نیت سے کھیل رہا ہے تھوڑے سے وقت کے لیے کہ میں صحت مند بنوں گا تاکہ صحت مند ہونے کی صورت میں مخلوق کی خدمت کروں اور اللہ کی عبادت صحیح کر سکوں اور جہاد کے موقع پر میری قوت استعمال میں آ جائے اور دیگر وہ کھیل اس کو غفلت میں نہیں ڈال رہا ہے، فرائض اور واجبات سے نہیں روک رہا ہے، تو فرمایا گیا وہ بھی عبادت میں شامل ہو سکتا ہے. وہ تجارت کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق تجارت کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت میں وہ جوان ہو رہا ہے، عبادت کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ رہا ہے. شاب النشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان کے جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا اور پلا بڑا ہو وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا. اس موقع پر ساتھی نوجوان ساتھی اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ میرے نوجوانوں کے کتنے اوقات کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال ہو رہے ہیں. شریعت مطہرہ نے جن کھیلوں کو جائز قرار دیا ہے اور ان کو ہم اپنی حفظان صحت کے اصول کے تحت جوانی کی برقرار رکھنے کے مقصد کے تحت یا جہاد میں کام آنے کی غرض و رعایت کے تحت وقتی طور پر کچھ کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں تو نوجوان ساتھیوں کے لیے ضرور اس میں گنجائش ہے، بلکہ حسن نیت کی صورت میں ثواب کا بھی پہلو ہے. لیکن نوجوان ساتھیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کے بے شمار گھنٹے لہو لعب میں نہیں گنتے ہیں؟ کیا وہ مقصدی کھیل میں گزرتے ہیں؟ یہ کون سا مقصدی کھیل ہے کہ آپ 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے کھیل میں مصروف رہیں؟ کون سا مقصدی کھیل ہوا؟ بے شمار گھنٹے ہمارے کیرم بورڈ کی نظر ہو جاتے ہیں, بے شمار گھنٹے ہمارے غیر ضروری پروگراموں کے دیکھنے میں یا غیر ضروری افسانوں اور قصوں کے سننے میں ہمارے گزر جاتے ہیں. کیا اسی طریقے سے اگر ہم نے اپنے ہم جوانی میں قدم رکھے اور آگے بڑھے اور اسی طریقے سے ہم پلے بڑھے تو کیا اس خوشخبری کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ نہیں. عبادت میں ہم عبادت میں ہمارے نشو نما ہوتی ہو تو خوشخبری ہے. عبادت کے ساتھ تو خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے اوقات کے سلسلے میں نگرانی کریں اور یہ جائزہ لیں کہ میرے اوقات کس طرح گزر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا خوش نصیب وہ گنایا کہ وہ دو خوش نصیب کہ جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور اللہ عز و جل ہی کی رضا کی خاطر جڑتے ہوں اور اللہ عز و جل ہی کی رضا کی خاطر جدا ہوتے ہوں. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کا معیار بتلایا, دوستی کا معیار بتلایا. نوجوان ساتھی میں رجحان یہ ہوتا ہے کہ ہم دوست زیادہ سے زیادہ بنائیں, لیکن آپ اکثر یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہوگا اور آپ کے پاس اسباب و وسائل زیادہ ہوں گے تو آپ کے اطراف دوستوں کا جمگھٹا زیادہ ہوگا, اور آپ غریبی کا شکار ہو جائیں گے تو آپ کے پاس سے دوستوں کا جمگھٹا ختم ہو جائے گا. یہ معیار ہے آج کل کی دوستی کا. یا پھر آپ سے دوستی وہ شخص کرے گا کہ جس کو آپ سے کوئی دوسرا اور کوئی دنیاوی کام بنانا ہوگا, دنیاوی فائدہ وابستہ ہوگا. تو عام طور پر دوستوں کی نظر دوسرے دوستوں کی جیب پر ہوا کرتی ہے, یا اس کے توسط سے نکلنے والے کوئی دوسرے دنیاوی کام کے پر ہوتی ہے, تب دوستی ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے جو محبت کریں اور دوستی کریں تو وہ اللہ کی محبت کو بنیاد بنا کر دوستی کریں. جڑنا ہو تو دونوں کا اللہ کی محبت ہی کی خاطر, جدا ہونا ہو تو اللہ عز و جل کی محبت ہی کی خاطر جدا ہونا. اونچا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے سلسلے میں ہم کو دیا کہ نچلی سطح کے گھٹیا قسم کے معیارات کو بنیاد بنا کر ہم دوست نہیں بنانا ہے کسی کو اور نہ کسی کے دوست بننا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ, محبت بھی ہو تو اللہ عز و جل ہی کے لیے, کسی سے دشمنی اور بغض ہو تو بھی اللہ عز و جل ہی کے لیے. دوست وہ ہے جو ہم کو ہمارے دین پر چلنے کے لیے ممد و معاون بنتا, جو ہماری برائیوں پر ٹوکتا ہو وہ ہمارا حقیقی دوست ہے, اور جو دوست ہماری برائیوں کی پردہ پوشی کرتا ہو یا ہم کو برائیوں کی طرف گھسیٹ کر لے کے جاتا ہو وہ حقیقی دوست نہیں ہے, بظاہر وہ خواہ کتنا ہی دوستی کے دعوے کرتا ہے. اس لیے کہ نتیجے اور انجام کے اعتبار سے وہ ہمارا دشمن, وہ ہماری عاقبت خراب کرنے والا. تو نوجوان ساتھی خصوصیت کے ساتھ اپنے دوستی کے معیارات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم نے کس کو کس معیار پر دوستی کی, کون سی بنیادی وجہ ہوئی کہ جس کی بنیاد پر ہم اس سے دوستی کر رہے ہیں, میں اس کا دوست بنا ہوں. دوست وہ ہے جو ہم کو آڑے وقت میں کام آ جائے, دوست وہ نہیں ہے جو ہماری مصیبتوں کے وقت پر ہوا دے دے اور ہم کو دھوکہ دے دے. ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے دوست کا ایک لڑکا, دوستوں کی دوستی میں ماں باپ کی بھی عظمت اس نے گھٹا دی تھی اور بڑے بڑے باتوں بڑے بڑے حضرات کی باتوں کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتا تھا, لیکن دوستوں کی دوستی کی بہت رعایت کرتا تھا. اور عام طور پر دوستوں میں اسی قسم کا مزاج ہوتا ہے. دوستی ایک ایسی چیز ہے خصوصیت کے ساتھ آج کل کے نوجوانوں کے لیے کہ وہ دوستی کی بنیاد پر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دنیاوی اعتبارات سے اسے ماں باپ کی بات نہیں مانتے, بھائی بہنوں کی بات نہیں مانتے, استاد کی بات نہیں مانتے, کسی کی بات نہیں مانتے, دوست کی خوشی کی خاطر. لیکن وہ اس حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں کہ یہ میرا حقیقی دوست ہے یا نہیں ہے, میرے دین کے اعتبار سے ممد و معاون ہے یا نہیں ہے, یہ میرے آڑے وقت میں کام آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کی اصلاح کے خاطر یوں کہا کہ بیٹے آج رات میں ہم آپ کے دوست کے گھر جائیں گے اور آپ کے دوست کا ہم امتحان لیں گے. اچھی بات ہے, لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے, وہ میرا بہت گہرا دوست ہے, میرے پر وہ جان نچھاور کرتا ہے. تو باپ اپنے بیٹے کو لے کر گئے, درمیانی رات میں گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کچھ پریشانیاں ظاہر کی جھوٹی, صرف دوستی کو جانچنے کے. تو دوست باہر آیا, آنکھیں ملتا ہوا بڑی مصیبت اور مشقت کے ساتھ. اور اس نے یوں کہا کہ بھائی رات اتنی دیر گئے آپ آئے, کیا مسئلہ ہے, کیا پریشانی ہے؟ اور جب پریشانی اور سامنے رکھی گئی تو مختلف بہانے بنا کے اندر جا کے سو گیا, معذرت کر. پھر اس کے بعد انہوں نے بچے سے یوں کہا کہ دیکھ لیا آپ کے بچے کا, آپ کی بچے کی دوستی کا آپ نے مقام دیکھ لیا یا اس کے انتہا دیکھ لیا آپ نے؟ اس کے بعد یوں کہا کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس تمہیں لے جاتا ہوں, چلو. اسی درمیان شب میں اپنے ایک دوست کے پاس لے گئے اپنے بچے کو لے کر, اور یوں کہا کہ یہ میرے دوست کا گھر ہے, اسی قسم کی پریشانیاں ہوں اس کے سامنے بھی رکھتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا تو تھوڑی دیر کے بعد ان کا دوست باہر آیا, اور وہ کس انداز میں باہر آیا, ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ان کے توشہ بنا ہوا تھا, ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی. وہ باہر آئے اور باہر آ کر انہوں نے کہا کہ دوست بتلاؤ کیا مسئلہ ہے, رات اتنی دیر گئے آئے تم, اور میں نے رات اتنی دیر گئے کھٹکھٹا ہونے پر محسوس کر لیا میں نے کہ یقیناً میرے دوست و احباب میں سے کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہوگی کہ وہ اتنی دیر گئے رات کھٹکھٹا مار رہا. تو اگر دیکھو تم سفر سے آئے اور بھوکے ہو تو فوری کھانا کھا لو, یا کوئی دشمن تمہارا تعاقب کر رہا ہے, کوئی مسائل ہیں تو میری میں لاٹھی کے ساتھ تیار ہوں, چلیے تمہارا دفاع کے لیے تمہاری تیاری. تو انہوں نے اپنے بچے کو سمجھایا دیکھ بیٹے دوست ایسا ہوتا ہے, تمہارا دوست کیسا تھا کہ بھونڈے بہانے بنا کر وہ معذرت کر کے چلا گیا, یہ میرا دوست ہے دیکھ وہ تیاری کے ساتھ آیا ہے, میرے تعاون کے لیے وہ آیا, کن نیک جذبات کے ساتھ وہ آیا ہے, کس درد اور فکر کے ساتھ وہ آیا. تو دوستیوں کے پیچھے ہم اپنی دنیا بھی خراب کرنا نہیں ہے, اپنے عاقبت بھی خراب کرنا نہیں ہے, خصوصیت سے نوجوان ساتھیوں سے میں مخاطب ہوں. تو دوستی کے معیار کا ہم جائزہ لے لیں کہ ہم دوستی کا معیار کس چیز کو بناتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے سائے میں وہ خوش نصیب بھی ہوگا کہ جس خوش نصیب نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اس کی آنکھ سے آنسو بہ پڑے. یہ تقوی کی انتہائی بات ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات و صفات کا, کی قہاریت اور جباریت کا, اس کی پکڑ اور عذاب کا خوف اتنا طاری ہو بندے پر کہ تنہائیوں میں بھی وہ کانپ رہا اور تنہائیوں میں بھی اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. یہ حقیقی معیار ہے دل میں تقوی ہونے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بھی فرمایا تھا التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا واشار الی صدره الشریف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے اور اپنے سینے مبارک کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, یعنی حقیقی تقوی کی جگہ دل ہے کہ اندر سے اللہ کا خوف ہو. وہ اندر سے جب اللہ کا خوف ہوگا وہی خوف ہے خداوندی اس کو تنہائیوں میں بھی معاصیت اور جرائم سے اور گناہوں سے روک سکتا ہے. ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اجتماع میں, محفل میں, جلوت میں, لوگوں کی نظروں میں وہ دوسرے اعتبارات سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے, بدنامیوں کے عنوان سے, بدنامیوں کے ڈر سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے, بے عزتی کے ڈر سے, مختلف اعتبارات سے وہ بظاہر اپنے آپ کو متقی بتا سکتا ہے. لیکن جس کے اندر حقیقی تقویٰ ہوگا وہ تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ وہ اللہ کا بندہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے ہوں تو وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی رونے والے کے لیے خوشخبری دی ہے کہ دو آنکھیں ہیں جن آنکھوں پر اللہ عز و جل نے جہنم کو حرام فرما دیا ہے, ان کو جہنم کا دھواں بھی نہیں چھو سکتا. ایک وہ آنکھ جو اسلامی حکومت کی سرحد پر دشمنوں کی نگرانی کر رہی ہو, مجاہدین کی آنکھیں اس مسلمانوں کی جان و اموال کی حفاظت میں بارڈر پر لگی ہے, اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو, ان دو آنکھوں پر اللہ عز و جل نے جہنم کو حرام کر دیا. تو وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو جو جاری ہو گئے ہوں وہ عرش کے سائے میں ہوگا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے سائے میں وہ خوش نصیب بھی ہوگا حشر کے میدان میں جس کو حسین و جمیل عورت نے دعوت عیش دی, ناجائز تعلقات کی طرف بلایا ہو اور اس نے یہ کہہ دیا ہو کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو وہ نوجوان کہ جس کو حسین و جمیل عورت نے پیشکش کیا, اپنے آپ کو سپرد کر ڈالا, اپنی طرف راغب کیا ہو, اور اس نوجوان کی زبان پر یہ لفظ آیا ہو کہ انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, تو ایسا نوجوان بھی طبیعت میں سکون آ جانے کے بعد کی, یا بہت بڑے ظرف کی اور بہت بڑے طبیعت پر کنٹرول کی قوت ہونے کی بات ہوتی ہے, کہ ایسے موقع پر جبکہ مواقع حاصل ہوں, چانسز ہوں, اور دوسری طرف سے پیشکش ہو رہی ہو, دعوت عائش مل رہی ہو, اور پھر ویسے موقع کو آدمی گوا دے, اس دور کے اس صدی کے نوجوان کے لیے بہت بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے. بلکہ آج کل کا نوجوان تو مواقع کی اور چانسز کی تلاش میں رہتا ہے. تو یقیناً وہ نوجوان کہ جس کو دوسری طرف سے عیش کی دعوت مل رہی ہے اور اس کی زبان پر یہ نعرہ آ جائے کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں, تو یقیناً وہ اس اجر کا اور اس بدلے کا مستحق ہے کہ اس کو عرش کا سایہ نصیب. تو نوجوان ساتھیوں, ایسے صبر کی کیفیت اپنے اندر لانا ہے, ایسے کنٹرول والی کیفیت اپنے اندر لے کے آنا ہے. اجلا دکھا تو اچھل گیا, پیلا دکھا تو پھسل گیا, یہ صفت نہیں ہونی چاہیے نوجوان ساتھیوں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابہ کرام کا جو مزاج بنایا تھا اور جو ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا فرما دی تھی, اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیضان نبوت سے یا اپنے نور نظر سے یا اپنے فیضان نظر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کس انداز سے بدل ڈالا تھا. نوجوان ساتھیوں کے لیے ایک نوجوان صحابی کی مثال, کہ ایک نوجوان ساتھی صحابی کا تعلق ایک عورت سے تھا, ناجائز عشق ہو گیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرتے ہیں, اسلام کے حقائق سمجھ میں آ جانے کے بعد, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اور آپ کی نظر سے ان کے اندر ایسا تقوی اور خشیت کی کیفیت آ جاتی ہے, بالکل پہلے ہی مرحلے میں, کہ اس اسلام کی دولت سے مارا مال ہونے کے بعد وہ اس گلی سے پھر گزرتے ہیں جس گلی میں معشوقہ اور محبوبہ کا گھر ہے, لیکن اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں, آگے سے گزر جا رہے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ میرا عاشق مجھ کو آج ٹکرائے بغیر چلا جا رہا ہے, وہ پکار کر بھی دعوت دیتی ہے, لیکن صحابی بغیر پلٹے کے بغیر دیکھے کے یہ کہہ دیتے ہیں, میں نے اس محمد کا کلمہ پڑھا ہے اور اس اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے جس اللہ نے اپنے قرآن مجید میں منع فرما دیا ہے کہ تم اجنبی عورت کو دیکھو, اس لیے میں اب تمہیں نہیں دیکھ سکتا, تم میرے لیے حرام. ہاں ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ تم بھی اسی حلقے میں شامل ہو جاؤ, اسی نور میں آ جاؤ تم انشاءاللہ, پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے. تو نوجوان ساتھیوں, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے جو نوجوان ساتھی تھے وہ اس درج ضبط کے حامل تھے, اور جب مجاہدین اسلام عجمی ممالک کو فتوحات کرنے کے لیے گئے ہیں تو ایک موقع پر دشمنوں نے یہ بھی چال چلی کہ ان مجاہدین کے ایمان میں اور ان کے ایمانی طاقتوں میں تزلزل پیدا کرنے کے لیے ان کو اخلاقی بگاڑ کا شکار کر دو اور ان کے سامنے عورتوں کو مہیا کر دو, ننگی عورتوں کو قطار در قطار کھڑا کر دیا گیا. لیکن امیر جہاد نے یہ کہہ دیا مجاہدین سے کہ کوئی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے, تو کیا مجال تھی کسی مجاہد کی کہ وہ نظر اٹھا کر دیکھ لے. یہی نہیں, بعض مورخین نے تو دربار میں پہنچنے والے مجاہدین یا اسلامی قاصدین جب وہاں پہنچے تو اس وقت کے ایک علاقے کے بادشاہ نے یوں کہا کہ پہلے ہم یہاں رقص کا پروگرام دیکھیں گے, اس کے بعد تمہاری بات سنیں گے. جب مسلم مجاہد اور داعی اس کے دربار میں پہنچے تھے بادشاہ کے دربار میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے, تو بڑے بادشاہ نے کہا کہ پہلے ہمارا رقص کا پروگرام. تو اس موقع پر مجاہد کی اور اس داعی کی دعوت کے کلمات سے پہلے وہاں پر رقص ہوا, اور اس آوارہ رقاصہ نے اس مجاہد کو لرچانے کے لیے اور اس کو ان کی نظروں کو اپنی طرف ملتفت کرنے کے لیے مورخین نے لکھا ہے کہ اس مجاہد اور اس داعی اللہ کے گود میں تک وا کر بیٹھ جانے لگی, لیکن اس مجاہد اور صحابی اس مجاہد اور داعی کی نظریں کبھی اس کی طرف نہیں پڑی, وہ ساکت و سامت بت کی طرح بیٹھے رہے. اس کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیں, اس لیے کہ بہت بڑے مقصد کے تحت آئے اور ایک عظیم مقصد ان کے سامنے, اور وہ تقوی اور خشیت اپنے اندر رکھتے ہیں. غرض وہ خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ عز و جل نے یہ توفیق اور یہ تقوی والی کیفیت عطا فرمائی ہوگی کہ وہ تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرے اور آنسو بہا دے, اور اسی طریقے سے وہ آدمی, وہ نوجوان تھے جس کو حسین اور خوبصورت عورت نے دعوت عیش دی ہو اور پھر اس کے باوجود بھی وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تو اللہ عز و جل اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے, اس کو حضرت یوسف علیہ السلام سے خصوصی نسبت حاصل ہو جائے گی انبیاء علیہ السلام میں سے, اور پھر امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں بعد کے دور کے اور بزرگان دین میں, اولیاء کرام میں اور علماء دین میں بھی ایسی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں, یہاں تک کہ ماضی قریب کے علماء کرام میں بھی ہم کو ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ جوانی میں کتنے پاک دامن رہے اور کیسے کیسے مواقع کے باوجود انہوں نے اپنی عفت اور پاک دامنی کو بچایا, اور اللہ عز و جل نے پھر ان کو کیسی عزت و سربلندی سے سرفراز فرمایا. دیوبند کے بزرگان دین میں سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ انتہائی حسین و جمیل تھے اور خوبصورت تھے, تو صرف ان کے حسن و خوبصورتی کی بنیاد پر وہ جس گلی سے گزرتے تھے وہ اس گلی کی کھڑکیاں کھل جایا کرتے تھے, نوجوان بچیاں ان کو دیکھنا چاہتی تھی, اتنے حسین و جمیل تھے وہ, لیکن ان کی نظر ایسی تھی کہ وہ اٹھتی نہ تھی اور رومال اس طرح ڈال لیا کرتے تھے کہ سائڈوں سے وہ نظر بھی نہ آئے, ایک ایفیکٹ تھا. اور حضرت میاں مشک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو مشہور ہی ہے واقعہ کہ ان کا نام ہی پڑا اس دنیا کا, کہ ان کو ایک ان کے حسن جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر ایک امیرزادی نے ان کو اپنے گھر میں بلایا ایک بہانے سے, اور پھر اس کے بعد دروازے لگا دیے اور اس کو یوں کہا کہ بس آپ میری خواہش پوری کر دی. ارے حسین الجمیل عورت نے دعوت دے دی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یوں کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا, لیکن اس نے زبردستی کرنا چاہا, تو آپ نے کیا تدبیر کی, آپ نے کہا کہ میں ابھی ضرورت سے فارغ ہو کر آتا ہوں. آپ بیت الخلا گئے, بیت الخلا جانے کے بعد آپ نے اپنے جسم پر پورا غلاظت لیپ لی, اپنے جسم پر پوری غلاظت لیپ لی اور باہر آئے, اور جب اس امیر زادی نے دیکھا کہ ارے یہ کیسا خراب اور غلیظ آدمی ہے, اپنے جسم پر غلاظت لیپ لیا ہے, تو اس نے کہا کہ دور ہو جاؤ اور دروازہ کھول دیا اور بھگا دیا. ایک بڑے گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے ظاہری طور پر ایک ناپاک اور نجیس چیز کو اپنے جسم پر لیپ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تلیت ببلیتین فاختر احوالهما, جب تو دو مصیبتوں میں سے دو آزمائشوں میں تو جب تو مبتلا ہو جائے تو ان میں سے جو ذرا ہلکے درجے کی ہے تو اس کو اختیار کر لے, تو غلاظت کو اپنے اوپر لگا لینا یہ بھی ایک مکروہ عمل تھا, اور اس عورت کے تقاضے پر عمل کرنا یہ بھی خراب عمل تھا, لیکن ان دونوں میں سے جو کم درجے کا عمل تھا وہ یہ کہ غلاظت لکھ لی جائے بعد میں دھو لیں گے نہا لیں گے, انہوں نے اس کو اپنا لیا اور گھر سے نکل گئے اور جا کر غسل کر لیا. اس غسل کے بعد سے ان کے جسم اثر سے خوشبو آ کرتی تھی مشک کی, جس کی بنیاد پر ان کو میاں مشکی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. تو وہ آدمی وہ نوجوان کے جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے دعوت عائش دی ہو اور اس نے اللہ کے تقوی اور خوف کا اعلان کر دیا ہو, تو اس کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ اس کو آج کا سایہ نصیب ہو. اور آج کل کے نوجوانوں کے لیے ہمارے نئے نئے سیریلس نے, ہمارے نئے نئے چینلس نے, ہمارے نئے نئے لٹریچرس نے, ہمارے اوریانی اور فحاشی کے اڈوں نے ہمارے نوجوان نسلوں کی قوتوں کو اتنا بھڑکا دیا اور اتنا برنگیختہ کر دیا ہے کہ صبر و ضبط والی کیفیت ان کے پاس نہیں ہے, کنٹرول والی کیفیت ان کے پاس نہیں ہے. ایسے مواقع حاصل ہونے کے باوجود ٹھکرا دینے کے بجائے وہ ایسے مواقع کی تلاش میں گلی گلی پھرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. تو نوجوان ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جوانیوں کو قائم رکھیں اور اپنے اندر صبر و ضبط کی اور کنٹرول کی کیفیت کو لائیں, اور تقوی والی کیفیت کو اور خوف و خشیت والی کیفیت کو جو مطلوب اور مقصود ہے اپنے اندر پیدا فرمائیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد والے اعمال سے اور مسجدوں سے لگا ہوا ہو اور جڑا ہوا ہو, مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو, اس آدمی کا بھی حشر یہ ہوگا کہ وہ عرش کے سائے میں ہوگا, جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. مسجد میں دل کے اٹکے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زراعت میں لگے ہوئے ہیں لیکن ہمیشہ نظر کھڑی پر ہے, دل اور دماغ میں یہی احساس آ رہا ہے کہ کہیں نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا ہے, دکان پر ہیں تو یہی فکر سوال ہے کہ کہیں کہیں گراہک میں اتنا مصروف نہ ہو جاؤں کہ نماز کا وقت چلا جائے, جماعت کا وقت چلا جائے. آفس میں ہیں تو آفس کے ورک میں کے دوران بھی ہم مسجد کے اعمال اور نماز والی عبادت میں ہمارا دل اٹکا ہوا, کہیں بھی ہوں کسی بھی مصروفیت میں ہوں ہم, دل ہمارا مسجدوں سے اٹکا ہوا ہے تو اللہ کے نبی یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ عرش کے سائے میں ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد میں ان چند خوش نصیبوں کو گنایا ہے, جن خوش نصیبوں کو اللہ عز و جل اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے, اس دن جس دن کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا, خدا کرے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں سے کوئی ایک خوش نصیب بن جائیں اور ان صفتوں کے حامل بن جائیں جن صفتوں کے نتیجے میں اللہ عز و جل یہ سعادت و رحمت فرماتے ہیں اور یہ فضل و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں کہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں. تو دوستو اور بزرگوں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت سے متعلق مختلف حیثیتوں اور اعتبارات سے جو تعلیمات آپ کے سامنے آتی ہیں ان میں سے خصوصاً ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عملی طور پر اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے اور تبدیلی لانے کی تلقین کا مذاکرہ کرنا مقصود ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات وبرکت اور آپ ہی کا نمونہ ہمارے لیے آخری ہے اور کسی اور لائحہ عمل کی ہم کو ضرورت نہیں, کسی اور دستور حیات کی ہم کو ضرورت نہیں, کسی اور ماڈل کی ہم کو ضرورت نہیں, کسی اور نمونے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. یہ نوجوان ساتھیوں کے ذہن میں بات آ جائے اور بیٹھ جائے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر اعتبار سے مقتدا رہنما ہے, مطاع ہے, جن کی اطاعت کی جانی چاہیے. ہماری ہر فیلڈ میں, ہماری ہر لائن میں ہرگز ہرگز دماغ کے حاشی میں کبھی یہ گمان نہ آنا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے صرف اس درجہ ہے کہ ہم نماز کس طرح پڑھ لیں, روزہ کس طرح رکھ لیں, زکات کس طرح دے لیں, اس کے متعلق ہم ان کی اطاعت کر لیں گے, بقیہ زندگی گزارنے کے ہم مالک ہیں, ہماری مرضی کے مالک ہیں. یہ رجحان نوجوانوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی. تو یہ کہنا مقصود ہے کہ ہم اس معیار کو بدل ڈالیں کہ ہماری مرضی اب ہماری مرضی نہیں ہے. جب ہم نے کلمہ کا اقرار کر لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ہم نے عہد کر لیا ہے تو ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے مطاع سمجھیں جن کی اطاعت کی جانی چاہیے. تو زندگی کے ہر فیلڈ میں, ہر لین میں ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پاک کو نمونہ بنائیں, اور آپ ہی کی پاک ذات کو اللہ عز و جل نے معیار بتایا ہے, نمونہ بنایا ہے, اور اللہ عز و جل کی جانب سے جو معیار بتا دیا گیا ہے, نمونہ بتا دیا گیا ہے, اس نمونے کو اگر ہم چھوڑیں گے تو اللہ عز و جل کو کوئی اور طریقہ پسند ہی نہیں ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ کوئی ڈھونڈے گا تو ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. خصوصیت سے نوجوان ساتھیوں کی نظر ترقی یافتہ ممالک کی طرف ہوتی ہے کہ وہاں پر اکنامک اعتبار سے جو نظام ہے, کمانے کے اعتبار سے جو نظام ہے, اقتصادی جو نظام ہے, یا پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے جو معیار ہے, جو فیشن ہے, اور اسی طریقے سے دوستی کے جو معیارات ہیں, یا اسی طریقے سے فری لائف کا جو رجحان ہے, نوجوان کے ذہن اس طرف جاتا ہے اور اس کو اپنا ماڈل اور نمونہ بنانا چاہتے ہیں. تو عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہمارے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نمونہ بنائے اور ماڈل بنائے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اور کوئی طریقہ اللہ عز و جل کو پسند نہیں ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زندگی کو نمونہ بنا کے نبی کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مشکل
وقت میں اعلان کیا جاتا ہے انشاءاللہ اذان 1:15 بجے اور جماعت 13 بجے ہوگی.